جمعرات 31 مارچ کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. خصوصی عدالت نے حکومت سے وضاحت مانگی کہ سابق فوجی صدر مشرف کس طرح ملک سے باہر گئے. سابق اٹارنی جنرل کی کوئی ذمہ داری تھی؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
وہ انسٹرکشن کے مطابق چل رہے تھے. حکومت ڈیفینیٹلی چاہتی تھی کہ یہ چلے جائیں, ہمارے مسائل جو ہے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وفاقی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کی ہے کہ عدالت سے پوچھے بنا ملزم کو بیرون ملک کیوں جانے دیا گیا. سارا حسن سے تفصیل سنیے.
اس مقدمے کے سرکاری وکیل اکرم شیخ نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ملزم کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے, لیکن عدالت کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا تھا کہ اگر وفاقی حکومت چاہے تو سابق فوجی صدر کا نام ای سی ایل میں دوبارہ ڈال سکتی ہے. عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا کہ وہ اس بارے میں تحریری جواب اگلی سماعت پر جمع کروائے. خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے ضمانتی میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ملزم کے پیش نہ ہونے کی صورت میں ضمانت کی رقم کو ضبط کر لیا جائے گا. راشد قریشی نے آئین شکنی کے مقدمے میں 25 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد کے کاغذات بطور ضمانت عدالت میں جمع کروائے تھے.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مبینہ اہلکار کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد اور اس کے نیٹ ورک سے متعلق ایران سے تفصیلات مانگی ہیں. شہزاد ملک کی رپورٹ.
ترجمان وزارت خارجہ نفیس زکریا کے مطابق ایرانی حکومت کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. وزارت خارجہ کے ہی ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن یادو کے اقوالی بیان کی روشنی میں ان کے ساتھی راکیش ادھو رضوان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے اور انہیں پاکستان کے حوالے کرنے کے بارے میں ایرانی حکام سے رابطہ کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکار کی گرفتاری اور ان کے اقوالی بیان سے متعلق اقوام متحدہ سمیت یو این او کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک کے علاوہ یورپی یونین کو بھی آگاہ کر دیا ہے.
جبری گمشدگیوں کے قومی کمیشن کے مطابق پاکستان میں سن 2011 اور 2016 کے درمیان لاپتہ افراد کے 3000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے سب سے زیادہ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے بتایا جاتا ہے. کمیشن کا کہنا ہے کہ اس سال کی فروری کی رپورٹ کے مطابق جبری گمشدگی کے 66 کیسز رپورٹ کیے گئے, جس پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ایچ آر سی پی کے سربراہ آئی رحمان نے کہا,
پولیٹیکل ڈسیڈنٹس ہیں بلوچستان میں, وہ جو اٹھائے جا رہے ہیں جو پولیٹیکل ڈسیڈنٹس ہیں یا جن کو نیشنلسٹ کہا جاتا ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ مکسچر ہو گیا ہے ٹرائبل لوگوں کا, طالبان کا, القاعدہ کا, اس کا اس کا, تو وہاں جو ہے وہ پکڑ دکڑ زیادہ ہے اور پھر وہاں ملٹری آپریشن بھی ہو رہا ہے.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک سرچ آپریشن کے دوران ایک کالعدم تنظیم سے تعلق کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. کوئٹہ سے محمد قاسم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق یہ سرچ آپریشن ضلع خضدار کے علاقے میں ایف سی اور اساس داروں نے مشترکہ طور پر کیا. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص زخمی ہوا, جبکہ 3 دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس آپریشن کے دوران اسلحہ بھی برامد کیا گیا. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ زخمی اور گرفتار افراد کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے ہے, تاہم آزاد ذرائع سے ان افراد کی کسی کالعدم تنظیم سے تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے.
ترکی کے شہر انقرہ میں بس ٹرمینل کے قریب ایک زوردار دھماکے کی اطلاع ہے. ابتدائی رپورٹس کے مطابق متعدد افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں, جن میں فوجی بھی شامل ہیں. یاد رہے کہ ترکی کی فوج کالعدم کردش تنظیم پی کے 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 خلاف آپریشنز کر رہی ہے. اس دھماکے کی تفصیلات ابھی موصول ہو رہی ہیں. بھارتی ریاست مغربی بنگال کے شہر کولکتہ کے مشرقی علاقے میں گریش پارک کے پاس ایک زیر تعمیر پل گرنے کے نتیجے میں کم سے کم 18 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی بتائے جاتے ہیں. نازیہ گلزار.
شہر کے بڑا بازار نامی علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے. یہ بہت گنجان آباد علاقہ ہے, اس لیے متاثرین کی تعداد زیادہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ منظم ہونے والے پل کے نیچے تقریباً 100 افراد پھنسے ہوئے ہیں. امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور پل کے نیچے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا کام تیزی سے جاری ہے.
براعظم انٹارکٹیکا میں آب و ہوا میں تبدیلیوں کے ایک نئے تجزیے کے مطابق عالمی سمندر کی سطح موجودہ اعداد و شمار سے تقریباً 2 گنا بڑھ سکتی ہے. شمائل افغان. کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ ہم آپ کو یہ رپورٹ نہیں سنوا سکتے. یہاں یہ خبر کہ واشنگٹن میں آج چوتھا اور حتمی جوہری سیکیورٹی اجلاس منعقد ہو رہا ہے. اس اجلاس میں وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور طارق فاطمی پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اجلاس میں شریک مندوبین جوہری مواد کی حفاظت اور اس کی بین الاقوامی ترسیل میں حفاظتی اقدامات پر بات کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا شمائل اجافی بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بھارتی جاسوس کی گرفتاری سے متعلق ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن سے پاک ایران تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. اس خبر کی تفسیر اور اس پہ تبصرہ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا, کیونکہ اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے سابق صدر اور سابق فوجی سربراہ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وفاقی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کی ہے کہ انہوں نے عدالت سے پوچھے بغیر ملزم کو بیرون ملک کیوں جانے دیا. عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس بارے میں تحریری جواب اگلی سماعت پر جمع کروائیں. خصوصی عدالت نے اس مقدمے میں جنرل پرویز مشرف کے ضمانتی میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی کو بھی اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے. سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت شروع کی تو عدالت نے اس مقدمے کے سرکاری وکیل اکرم شیخ سے استفسار کیا کہ حکومت نے ملزم کو عدالت سے پوچھے بغیر باہر جانے کی اجازت کیوں دی. سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ملزم کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے, جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت چاہے تو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں دوبارہ ڈال سکتی ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ بعد النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. انہوں نے کہا کہ حکومت اس مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں سنجیدہ نہیں ہے. جسٹس مظہر عالم میاں خیل کا کہنا تھا کہ جب حکومت کو یہ معلوم تھا کہ خصوصی عدالت نے ملزم پرویز مشرف کو 31 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے تو پھر حکومت نے خصوصی عدالت سے پوچھے بغیر انہیں باہر جانے کی اجازت کیوں دی. سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ آئین شکنی کے اس مقدمے میں استغاثہ اپنا کام مکمل کر چکا ہے, اس لیے اگر عدالت چاہے تو ملزم کے ریڈ وارنٹ جاری کر سکتی ہے جس پر حکومت عمل درآمد کروائے گی. بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت اس معاملے کو بعد میں دیکھے گی, پہلے حکومت یہ بتائے کہ انہوں نے ملزم کو باہر جانے کیوں دیا. خصوصی عدالت نے ملزم پرویز مشرف کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر ان کے ضمانتی میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کہ کیوں نہ ان کے عدالت میں ضمانت کے طور پر جمع کروائے گئے 25 لاکھ روپے کو ضبط کر لیا جائے. عدالت نے اس مقدمے کی سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی. واضح رہے کہ خصوصی عدالت نے آئین شکنی کے مقدمے میں ملزم پرویز مشرف کو 31 مارچ کو عدالت میں پیش ہو کر ان پر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کے لیے طلب کر رکھا تھا. سابق فوجی صدر ان دنوں علاج کی غرض سے دبئی میں ہیں اور ان کی طرف سے وطن واپسی کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
تو اس وقت جنرل پرویز مشرف کے خلاف کون سے مقدمات زیر سماعت ہیں, اس پر نظر ڈالی ہے ہماری ساتھی ایمن خواجہ نے.
سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف ملک کی مختلف عدالتوں میں اس وقت 3 مقدمات زیر سماعت ہیں. ان مقدمات میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن بینظیر بھٹو کا قتل, 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سپریم کورٹ اور اعلی عدلیہ کے ججز کو حبس بے جا میں رکھنا اور لال مسجد کے سابق نائب خطیب عبد الرشید غازی کے قتل کے مقدمات شامل ہیں. سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں ملزم پرویز پرویز مشرف پر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، تاہم عدالت نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انہیں اس مقدمے کے فیصلے تک عدالت میں پیش ہونے سے استثناء دے رکھا ہے۔ لال مسجد کے سابق نائب خطیب مولانا عبد الرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے سابق فوجی صدر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں اور پولیس کو ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے رکھا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ملزم پرویز مشرف کے وکلا نے مقامی عدالت کے اس حکم نامے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن عدالت عالیہ نے مقامی عدالت کے اس حکم کو معطل نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل اور اعلی عدالتوں کے ججز کو حب سے بے جا میں رکھنے کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے مقدمے میں سابق فوجی صدر کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی تین مقدمات میں عدالتی کارروائی جاری ہے۔
جنرل مشرف کے خلاف زیر سماعت مقدمات کی تفصیل بتا رہی تھی ہماری ساتھی ایمن خواجہ، اور اس پورے معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے قانونی ماہر اور سابق جج جسٹس ریٹائر طارق محمود سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ خصوصی عدالت کا حکومت سے اب وضاحت مانگنے کا یا طلب کرنے کا یہ سارا معاملہ ہے کیا؟
مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں مشرف کے جانے پر جو ہنگامہ ہوا اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کریٹیسائز کیا مخالفت میں، وہ سب غلط بیانی کر رہی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا حقیقت میں، لیکن یہ مخالفت برائے مخالفت، میں گورنمنٹ کے اس اقدام کی حمایت کا مخالفت نہیں کر رہا، لیکن سارے جانتے تھے کہ اس کا ٹرائل جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی میں یہاں تک سسٹم میں نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ نے بھی نہیں کیا، پانچ سال آپ بھی بیٹھے رہے اور دوسری پارٹی بھی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسی بات جس کو ہم سب جانتے تھے اور سب نے شکر ادا کیا کہ بھائی ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں اور یہ ہر ہر مسئلہ بنا ہے، ہر دفعہ ایک پیشی ہوتی تھی، عدالت آرڈر جاری کرتے تھے اور پھر وہ کبھی بھی پیش نہیں ہوئے ایک دفعہ کے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک خام خواہ کا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔
اچھا سابق اٹارنی جنرل جو سلمان اسلم بٹ صاحب تھے، ان پر اب الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے عدالت کے جنرل مشرف کو ضمانت پر رہا کرنے کی مخالفت نہیں کی، اس بنیاد پہ کہ ان پر اور بھی مقدمے تھے۔ تو ہوا کیا تھا، کہاں سے ان کو؟
میں عدالت میں موجود تھا،
ان سے کوئی کوتاہی ہوئی، کیا ہوا؟
دیکھیں میں تو بھی فیر بات کروں، میں عدالت کو موجود تھا، ساری پروسیڈنگ میرے سامنے ہوئی ہے۔ مجھے اس کا ایک اصل مسئلہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کو ایک پرابلم تھا اور صحیح پرابلم تھا۔ وہ پرابلم یہ تھا کہ جو پی ایم ایل جو نون ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم کو کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو ہمارے جو پولیٹیکل رائیول جو ہیں وہ بالکل ہم کو نہیں چھوڑیں گے اور بہت زیادہ تنقید کریں گے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اصل میں وہ ان بٹوین دا لائن یہ کہنا چاہتے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو روکا تھا، جب ای سی ایل پر ڈالا تھا تو عدالت کے حکم پر ڈالا تھا، اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم نے اسی حکم کو بھی ڈیفینڈ کر کے رہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے الٹیمیٹلی یہ آرڈر کر دیا تھا کہ ان کا نام لسٹ سے نکال دیا جائے، انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی 15 دن کے لیے اپنے اسی آرڈر کے آپریشن کو سسپینڈ کر دیا تھا تاکہ وہ جو ہے ان کو موقع مل سکے اور بے شک سپریم کورٹ چلے جائے۔ وہ سپریم کورٹ جو ہے ان کا پوائنٹ جو ہے نا بہت مختصر، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یہ ہیں، یہ اپنے سر پر یہ بات لینا نہیں چاہتے تھے، وہ اندر سے تو یہی چاہتے تھے شاید کہ یہ صاحب چلے جائیں، کیونکہ وہ نون والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے یہاں موجود ہونے سے ہمیں پرابلم ہے۔ تو اسی لیے اس میں عدالت جو ہے چاہتی تھی کہ یہ اپنے سر پر لیں، وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ اپنے سر، حالانکہ عدالت نے جو الٹیمیٹلی آرڈر کیا اور کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ ان کو روکے یا نہ روکے۔ اگر عدالت یہ بات نہ بھی کہتی تو پھر بھی قانون میں اختیار تو انہیں کا ہے نا، اگر عدالت نے یہ انٹرپریٹ کر دیا، جیسا کیونکہ اس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گورنمنٹ کی اپیل تھی، تو جب انہوں نے اپیل خارج کر دی، دوسرے لفظوں میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم جو ہے بحال رکھا، جس کے تحت انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی تھی کہ عدالت کا کوئی حکم راستے میں نہیں ہے۔ تو بھائی اگر یہ بات تھی تو اس قانون کے تحت جو ہے حکومت کو تو اختیار ہے، اس میں تو عدالت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ بٹ صاحب نے کوئی ایسی غلط بات نہیں، وہ انسٹرکشن کے مطابق چل رہے تھے، کھل کے بات نہیں کر رہے تھے، حکومت حکومت ڈیفینیٹلی میرا خیال یہ چاہتی تھی کہ یہ چلے جائیں, ہمارے مسائل جو ہے ان کی جب بڑھ رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا بڑی مشکل سی صورت حال ہے. ہم اصولوں پر نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں, ہم مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں.
یہ تھے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود. سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمات کے ہونے کے باوجود ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی, جس پر اب خصوصی عدالت نے حکومت سے وضاحت مانگ لی ہے. میں نے فوج اور سیاسی قیادت پر تحقیق کرنے والے اور کتاب ملٹری ایجنسی پولیٹکس اینڈ دی سٹیٹ کے مصنف ڈاکٹر اعجاز حسین سے اس پر مزید بات کرنے کے لیے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ جنرل مشرف کے باہر نکل جانے کے معاملے کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے. کیا یہ ان کی شخصیت کی وجہ سے ممکن ہوا یا کہ ان کے عہدے کی وجہ سے, یعنی کیا جنرل راحیل شریف سے جنرل مشرف کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے یا پھر ان کے فوج کے سربراہ رہنے کی وجہ سے؟
میرے خیال میں تو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. پرویز مشرف جو ہیں وہ آرمی چیف تھے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پہ کام کرتی ہے, اور اس میں خاص طور پہ ان کی جو پچھلے چند دہائیوں سے جو ایک پالیسی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو ان کی ریٹائرڈ فورس ہوتی ہے یا ان کے پرسنل ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ایک لحاظ سے اپنے ادارے کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. اس میں پینشن کا جو بجٹ ہے وہ میرا خیال ہے بہت نمایاں ایک اس کی طرف پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایک تو وہ ایز اے فیٹرنٹی کام کرتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے ادارے کے چاہے سرونگ ہیں چاہے سابق جو نمائندے ہیں یا خاص طور پہ ان کے جو حکمران ہیں ان کو وہ ہر حوالے سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. تو ایک تو اس کا یہ جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل پہلو ہے. تاہم دوسرا اس کے اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ ایک سیکسی پہلو بھی بنتا ہے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں یہ ریل شریف صاحب کے جو بڑے بھائی تھے جو دنیا میں نہیں ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے نشان حیدر لیا, ان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے اور اس وجہ سے میرا خیال ہے ان کو جو ہے شخصی سطح پہ کافی فائدہ پہنچا ہے ریل شریف صاحب پاکستان کا اس موجودہ حال سچویشن میں آرمی چیف کا ہونا. تو میرا خیال ہے یہ بھی درمیان میں جو ہے ایک کافی اہم جو ہے وہ پہلو تھا. تو اوور آل تو میرا خیال ہے یہ دونوں جو ہیں ویریبلس مل کے انہوں نے اس میں کام کیا ہے, جس کی وجہ سے مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے.
اچھا, جنرل مشرف تو باہر چلے گئے پاکستان سے, لیکن جس طرح سے اس پر اب عدلیہ جو ہے وہ حکومت سے ایک طرح سے وضاحت مانگ رہی ہے, سوال اٹھا رہی ہے کہ ان کے خلاف مقدمات تھے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب ہوا ہے کیا یہ سول ملٹری جو تعلقات ہیں ان کے توازن میں اس سے کوئی تبدیلی آئی ہے, یعنی کوئی پیراڈائم شفٹ ہوا ہے؟
دیکھیں, اس میں جو سول کی کیٹیگری ہے یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں صرف جو سویلین لیڈرشپ ہے جس میں سیاستدان آ جاتے ہیں یا پارلیمنٹ ہے وہ نہیں ہے, اس میں سول بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے اور جوڈیشری بھی آ جاتی ہے. تو میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق تو پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس نے ماضی میں اور موجودہ حالات میں بھی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایجنٹ کا کردار ادا کیا ہے, جہاں پہ یعنی جو ان کو پرنسپل فوج کی پرنسپل ملٹری پرنسپل فوج کی طرف سے جو انسٹرکشن ملتی ہیں وہ بڑی حد تک انہیں کے جو ہے تابع رہ کے فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں, سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ مشرف سے پہلے اسی کیس میں جو اس میں جی آر ڈی کا جو اپلیکیشن تھی یا ٹریزن کا کیس تھا, اس میں انہوں نے جو سابق جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے جسٹس ڈوگر ہیں ان کو بیٹر کی لسٹ سے خارج کر دیا, شوکت نزیز کو خارج کر دیا. تو یہ اس سے عدالت خود جو تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ شاید وہ اس کیس پہ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھنا چاہ رہے تھے. تو میں تو جتنا سول حکومت کو اس میں جو ہے وہ مردے الزام سمجھتا ہوں اتنے میں اپنی جو ہے عدالت اتنا کو بھی سمجھتا ہوں. تو میرا خیال ہے یہ دونوں کی طرف سے کمزوری ہیں. اب عدالت اگر یہ کہتی ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ ریفرنس آئی کرنا چاہیے تھا یا آگے سے جو ہے اس کیس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے تھا, تو عدالت کی ذمہ داری تھی کہ جو اویٹرس کی جو ڈیفینیشن ہے, کیونکہ آفٹر آل جو ہے پاکستان کے آئین کے تحت آئین کی تشریح کرنا جو ہے وہ عدالت کا کام تھا, تو عدالت کو یہ سوال اس کا جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے اویٹرس جو ہے اس کی تشریح کیوں نہیں کی اور اس میں اپنی مرضی سے جو ہے لوگوں کو کیوں جو ہے ایسا کیس بری کیا. تو میرا خیال دونوں سے مردے الزام آ جاتے ہیں اور دونوں ہی جو ہے ایک لحاظ سے فوج کے حوالے سے دونوں نے اپنی کمزوری جو ہے اپنی جو انسٹیٹیوشنل کمزوری ہے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو فوج کے علاوہ باقی ادارے ہیں وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں اور اس کو کافی سال لگیں گے, میرا خیال ہے شاید دہائیاں لگیں کہ یہ بڑی حد تک جو ہے اپنی صورتحال سے باہر آ جائے.
اچھا, تو یہ اگر سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کریں اور یہ فوج اور سیاسی قیادت کے جو تعلقات ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ توازن جو ہے وہ بدلا ہے اس لحاظ سے کہ طویل دورانیوں کو اگر دیکھا جائے تو کچھ سال پہلے تک تو یہ سوال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی جرنیل کے خلاف مقدمات قائم ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں؟
دیکھیں اس لحاظ سے تو یہ ایک نئی چیز تھی کہ پچھلے پانچ سال سے خاص طور پہ جو لائرسی موومنٹ تھی اس کے تناظر میں جو ہے یہ اس طرح کے کیسز پھر چلے گئے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں جہاں پہ جو ہے ان کو پرویز مشرف کا جو ہے ان کا نام بھی آیا, ان کو لحاظ سے جو ہے الزام بھی سمجھا گیا, بہرحال ان پہ جو ہے وہ پوری طرح سے قانون جو ہے لاگو نہیں ہوا. تو یہ تو ایک نئی چیز ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کانٹیکٹ تھا اس کا پاکستانی جو سویلین اسٹرکچر ہے اس نے کیا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا, اور آپ کی عدالت نے جو ہے کتنے حد تک اپنے آپ کو جو ہے مستحکم کیا. میرا خیال ہے اس میں دوسرے پہلو میں اپلیکیشن کے پہلو میں یہ دونوں جو سول گورنمنٹ اور جو جوڈیشری ہے وہ ناکام ہو گئے. اور تیسری جو ویریبل ہے وہ میری ذاتی ریسرچ وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ کے ہاں وہ جو ایک تھوڑا سا بلبلا اٹھا تھا کہ آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ بہت آزاد ہوگی اور بڑی آزادانہ قسم کی وکلا کی تاریخ چلی, میرا خیال ہے اس کے اندر بھی ہمیں جو اب ٹیڑا نظر آ رہا ہے وہ بھی یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ شاید کسی اور کے یا شاید فوج کے بحاظ سے ہی وہ تاریخ چلائی گئی تھی, اور جسٹس ابرار چودھری جو ہے شاید وہ انہیں کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ بہت بڑی تبدیلی ہے.
یہ تھے ڈاکٹر اعجاز حسین جو اقرا یونیورسٹی میں سوشل سائنسز کے شعبے کے سربراہ ہیں, اور جو سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے مقدمات اور روانگی اور فوج اور سیاسی قیادت کے تعلقات کے معاملے پر تبصرہ کر رہے تھے. اور اب یہ خبر کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے تحقیقاتی کمیشن کے مطابق سن 2011 سے اور 2016 کے درمیان تقریباً 3,000 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں سے سب سے زیادہ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے. جبری گمشدگیوں کا معاملہ بغیر کسی حل کے سن 2001 سے چلا آ رہا ہے. اسلام آباد سے سنیے امبر شمسی کی رپورٹ.
2001 سے جب پاکستان نے شدت پسندی کے خلاف عالمی جنگ میں شرکت کی, جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. 2010 میں قائم کی گئی جبری گمشدگیوں کی تحقیقاتی کمیشن کے پاس 138 کیس تھے. اس وقت بھی سب سے زیادہ کیسز صوبہ خیبر پختونخوا سے تھے. قائم ہونے کے بعد یعنی 2011 سے لے کر اب تک 2,996 لوگوں نے اپنے عزیزوں کے لاپتہ ہونے کے بارے میں کمیشن کو رپورٹ درج کروائی ہے. ان میں سے قریباً 1200 خیبر پختونخوا سے ہیں, سندھ سے 740, پنجاب سے 611 اور بلوچستان سے 205. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم انسانی حقوق کی کمیشن برائے پاکستان یعنی HRCP کے آئی اے رحمان نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ میں کون لوگ ہیں جو لاپتہ ہو رہے ہیں.
سندھ میں جب ہم نے معلومات کی تو وہ اٹھائے گئے جو پولیٹیکل ڈسیڈنٹس ہیں. بلوچستان میں وہ جو اٹھائے جا رہے ہیں جو پولیٹیکل ڈسیڈنٹس ہیں یا جن کو نیشنلسٹ کہا جاتا ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ مکسچر ہو گیا ہے ٹرائبل لوگوں کا, طالبان کا, القاعدہ کا, اس کا, اس کا, تو وہ وہاں جو ہے وہ پکڑ دکڑ زیادہ ہے, اور پھر وہاں ملٹری آپریشن بھی ہو رہا ہے.
ہر ماہ جبری گمشدگیوں کی تحقیقاتی کمیشن اپنے کام کے بارے میں رپورٹ انسانی حقوق کی وفاقی وزارت اور سپریم کورٹ کو بھیجتی ہے. ان رپورٹس کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں کمیشن نے 3,000 سے زیادہ لاپتہ افراد کے کیس سے نمٹا ہے, جن میں سے 1,352 کی نشاندہی ہو گئی ہے جبکہ زیادہ کیس حل نہیں ہو پائے. آئی اے رحمان کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف وہ کیس ہیں جنہیں رپورٹ کیا گیا ہے. جبری گمشدگی سے متاثر خاندان اکثر رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. خیال ہے کہ HRCP نے 2007 میں جبری گمشدگیوں کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں کیس درج کیا تھا. اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری تھے. آئی اے رحمان کا کہنا ہے کہ نہ صرف معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, جبری گمشدگیوں کی تحقیقاتی کمیشن کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے اختیارات نہیں ہیں.
اچھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے کوئٹہ میں ہیئرنگ کی, سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں ہیئرنگ کی, تو اس کے وجہ سے دباؤ تھا سرکار پر اور ایجنسیز پر کہ ان کو برامد کیا جائے. اب وہ سپریم کورٹ میں ہی کیسز جو ہے ان کو بھیجنے شروع کر دیے کمیشنوں نے آف انکوائری ہے, جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے اس کا کلاؤڈ ہے ہی نہیں, اس کا اختیار نہیں, اس کی اتھارٹی نہیں ہے. اس کا ہیڈ جو ہے وہ ریٹائر جج ہے, لیکن اس کے ممبران جو ہیں وہ بیوروکریسیز ہیں.
2014 میں اس پہ مخالف جماعتوں کے اعتراضات کے باوجود تحفظ پاکستان ایکٹ منظور ہوا, جس کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے 90 روز کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے. آئی اے رحمان کا کہنا ہے کہ اس لیے سیکیورٹی اور خفیہ اداروں کے پاس جبری گمشدگیوں کا جواز نہیں رہا ہے. کمیشن کی اس سال کی فروری کی رپورٹ کے مطابق 66 کیس رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمیشن کو اگر زیادہ اختیارات دیے گئے اور ایک حاضر سروس جج سربراہی کرے تو یہ ایک زیادہ مؤثر ادارہ ہو سکتا ہے۔ بی بی سی نے کمیشن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اب تک جواب نہیں آیا۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب کچھ ذکر کرکٹ کا۔ آج کرکٹ کے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی مقابلے کا دوسرا سیمی فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں میزبان ٹیم بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہو رہا ہے اور بھارت ایک کافی بڑا سکور بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اپنے اوورز میں، 20 اوورز میں بھارت نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 192 رنز بنا لیے ہیں۔ وراٹ کوہلی نے 47 گیندوں کا سامنا کیا اور 89 رنز بنا دیے۔ میچ ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے اور اس کا ذکر، اس کی تفسیر، اس کے اپڈیٹس پروگرام میں آگے جا کے سنیے گا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
یہ کرکٹ ہے، کبھی ووٹنگ جیتے گی، کبھی ووٹنگ جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے زیادہ۔
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔ آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
انڈیا میں جاری آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور آج مردوں اور خواتین کے دوسرے اور آخری سیمی فائنلز کھیلے جا رہے ہیں۔ خواتین کا سیمی فائنل ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جسے ویسٹ انڈیز نے 6 رن سے جیت لیا۔ ادھر مردوں کا دوسرا اور آخری سیمی فائنل انڈیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان اسی اسٹیڈیم میں جاری ہے اور اس میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں کے نقصان پر 192 رنز بنائے ہیں اور اس کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ساؤتھ ایشین گیمز اور اس کے بعد ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں مایوس کن کارکردگی پر ٹیم کے کوچ وقار یونس نے جو رپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دی تھی، اس کے چند اقتباسات لیک کیے جانے اور رابطہ کرنے پر کوئی جواب نہ دیے جانے کی شکایت آج وقار یونس نے بین صوبائی رابطوں کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ سے کی، جنہوں نے ان کی رپورٹ وزیر اعظم تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔
تو وقار صاحب نے مہربانی کی، آج تشریف لے آئے ہیں، تو میں اپنی رپورٹ جو ہے ہم اس کے جو ہے وہ پٹ اپ کر دیں گے پرائم منسٹر صاحب کو۔
ٹینس میں عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے میامی اوپن کے کوارٹر فائنل میں ٹوماس برڈک کو شکست دے کر لگاتار 10واں گیم جیت لیا ہے اور سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جہاں جوکووچ کا مقابلہ ہوگا بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن سے۔ ادھر خواتین میں برطانیہ کی نمبر 1 ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا کو اسی ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں بیلاروس کی وکٹوریا آزارینکا نے شکست دے دی ہے۔ فٹ بال کلب سندرلینڈ نے اپنے ڈیفینڈر مینوئل ایبوے کا کانٹریکٹ منسوخ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ایسا فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی جانب سے ان پر 1 سال کے لیے فٹ بال سے متعلق تمام سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اور میکلارن کے ڈرائیور فرنانڈو الونسو پر آسٹریلیا میں 180 میل فی گھنٹے کی رفتار سے حادثہ کرنے کے بعد میڈیکل گراؤنڈز پر بحرین گراں پری میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے۔ ایران نے کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بھارتی جاسوس کی گرفتاری سے متعلق ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن سے پاکستان اور ایران کے تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک سے۔
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وفاقی حکومت سے تحریری وضاحت طلب کی ہے کہ عدالت سے پوچھے بغیر ملزم کو بیرون ملک کیوں جانے دیا گیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مبینہ اہلکار کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد اس کے نیٹ ورک سے متعلق ایران سے تفصیلات مانگی ہیں۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے قومی کمیشن کے مطابق اس سال فروری میں ملک میں 66 افراد کی جبری گمشدگی رپورٹ ہوئی ہے۔ ترکی کے شہر انقرہ میں بس ٹرمینل کے قریب ایک زوردار دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ دھماکہ بس ٹرمینل پر ہوا جس میں پولیس فورس کی منی وین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق حکومت نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مبینہ اہلکار کلبھوشن یادو کے گرفتاری کے بعد اس کے نیٹ ورک سے متعلق ایران سے تفصیلات مانگی ہیں۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بھارتی جاسوس کی گرفتاری سے متعلق ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں جس سے ایران اور پاکستان کے درمیان موجودہ دوستی اور اخوت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے سنیے ہارون رشید کی رپورٹ۔
پاکستان کی جانب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مبینہ ایجنٹ کی گرفتاری کے معاملے پر اب ایران بھی ناراض ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بھارتی ایجنٹ کو، جو مبینہ طور پر نیوی کے حاضر سروس افسر ہیں، بلوچستان سے حراست میں لیا گیا تھا۔ دو روز قبل بھارت کے مبینہ جاسوس کا اعترافی ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا، تاہم بھارت نے کلبھوشن یادو کے اعتراف کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ مبینہ جاسوس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ایران سے پاکستان داخل ہوتے وقت 3 مارچ کو گرفتار ہوئے اور انہوں نے 2003 میں ایران کے علاقے چاہ بہار میں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا۔ اسلام آباد میں آج ایرانی سفارتخانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک غیر معمولی پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بھارتی ایجنٹ سے متعلق ایران کو لے کر منفی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قدرتی طور پر جو لوگ دو اسلامی ہمسایہ ممالک یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان فروغ پاتے تعلقات سے خوش نہیں ہیں، وہ مختلف طریقوں، ناخوشگوار باتوں اور کبھی کبھی توہین آمیز بیانات پھیلا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی کے حالیہ دورہ پاکستان میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر منفی اثر ڈالیں اور دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو خراب کر سکیں۔ ایرانی بیان کے آخر میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ توہین آمیز باتوں کے پھیلانے سے دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے سے متعلق مثبت اور مخلصانہ نقطہ نظر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم ایرانی بیان سے واضح نہیں کہ وہ کن عناصر کی جانب اشارہ کر رہا ہے جو تعلقات خراب کروانا چاہتے ہیں۔ ادھر دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس ذکریہ نے آج ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ ایرانی حکومت کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی خبر ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پاکستان میں بدامنی کے واقعات میں ملوث ہونے کے ثبوت پاکستان پہلے ہی اقوام متحدہ کو فراہم کر چکا ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک اہلکار کے مطابق پاکستان نے کلبھوشن یادو کے اقبالی بیان کی روشنی میں اس کے ساتھی راکیش عرف رضوان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے اور انہیں پاکستان کے حوالے کرنے کے بارے میں ایرانی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے یادو تک سفارتی رسائی کے لیے درخواست آئی ہے جس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
اور میں نے سابق سیکرٹری خارجہ اور ایران میں پاکستان کے سفیر رہنے والے سابق سفارتکار نجم الدین شیخ سے پوچھا کہ کیا یہ سارا معاملہ جو ہے ایران اور پاکستان میں کشیدگی کی وجہ بن سکتی ہے ان کے تعلقات میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس ان دلوں میں کوئی خاص دل نہیں ہے۔ اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے اس کو تو دیکھنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی اس چیز کو اس طرح پرسو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب ہندوستانی ہائی کمشنر کو بلایا گیا فورن آفس میں اور اس کو سخت احتجاج کیا گیا. آپ نے کہیں ذکر نہیں دیکھا ہوگا یا کم از کم میں نے نہیں ذکر نہیں دیکھا کہ ایرانی سفیر کو کسی طرح یا ایرانی کسی نمائندوں کو وزارت خارجہ نے کہا ہو کہ صاحب ہمیں اس قسم کی اطلاع ہے یا اس قسم کی ہمیں ہمارے شکوک ہے اور یا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ آپ کا تعاون ہو کہ اس قسم کی چیز آگے بڑھ کے نہ ہو.
جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ٹویٹ آیا تھا وہ جاری کرنا چاہیے تھا, کیا سوچ کے جاری کیا گیا؟
دیکھیے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جلدی میں, اور جلدی میں ہو جاتی ہیں جبکہ اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ سوچ بچار چونکہ ایک چیز ہوئی ہے جو اہم ہے, بہت اہم ہے کہ آپ نے ایک سینئر انڈین نیول آفیسر کو پکڑا ہے جاسوسی کرتے ہوئے, اس کی آپ کے پاس کنفیشن ہے اور آپ کو یہ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے, یہ ان اٹسیلف بہت بڑی خبر ہے. لیکن جب آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایران کے راستے پاکستان میں گھسا ہے تو سوال ضرور اٹھتا ہے, لیکن آئی تھنک پری میچورلی آپ یہ کر لیا کہ اگر وہاں سے آیا ہے تو اس کا ایک کنیکشن ہے, ایران کا کنیکشن ہے جو واضح ہے کہ اس قسم کی چیز نہ کہنی چاہیے تھی, اور اگر کوئی چیز اس نوعیت کی ہوتی بھی ہے تو یہ پبلک ڈپلومیسی میں نہیں آتی, پرائیویٹ ڈپلومیسی میں بھی بہت محتاط طریقے سے آتی ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری متنازع قسم کی باتیں ہوئی ہیں, یہ جو ایک ٹون متنازع قسم کا ہو گیا, تو اس سے اب پاکستان کے جو تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اس پہ کیا اثر پڑے گا؟
نہیں دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو ذرا براڈر پکچر میں دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیسے کیا گیا, اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس قسم کے معاہدوں پہ دستخط کیے یہاں پہ, اور کس قسم کی یہاں پہ ڈسکشن ہوئی ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ, اور دوسرے موضوعات جو انہوں نے اٹھائے اور جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم آپ کی انرجی کی سیکیورٹی کی جوابدہی لینے کو تیار ہیں, ہم آپ کو 1000 میگاواٹ بجلی بیچ رہے ہیں, ہم اس کو 3000 کرنے کو تیار ہیں, ہم گیس کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں.
اچھا نجم الدین شیخ صاحب, تھوڑا سا وہ جو جاسوسی اور رو ایجنٹ کا معاملہ ہے اسے جس طرح سے ہینڈل کیا گیا اس پہ واپس چلے جاتے ہیں. آپ خود ایک انتہائی تجربہ کار سفارتکار رہے ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں اور ایران میں سفیر بھی رہ چکے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا یہ سارا معاملہ وزارت خارجہ کے ذریعے نہیں نمٹا جانا چاہیے تھا؟
جی ابتدائی چیز کے بعد آپ اس پہ فوکس کریں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ کی گئی ہے نہ کہی گئی ہے جس سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ اس معاملے کو آگے اس طرح بڑھایا جائے گا جیسے کہ انیشل جو
یہ تھے نجم الدین شیخ جو پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور جو ایران میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. اور آج امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں جوہری سیکیورٹی سے متعلق سربراہی اجلاس شروع ہو رہا ہے. نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ 2016 میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی شرکت کرنے والے تھے, تاہم لاہور پر دہشت گرد حملے اور اسلام آباد کے دھرنے کے پیش نظر وہ اس میں شریک نہ ہو سکے. اس اجلاس کی اہمیت ہے کیا؟ یہ سوال میں نے پوچھا امریکہ میں دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے.
اہمیت بہت بہت زیادہ ہے, اس طرح سے کہ نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ آج کل کے زمانے میں خصوصاً جب سے برسل سے یہ پتہ چلا ہے کہ ٹیررسٹ واچ کر رہے تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی نظر لگی ہوئی ہے ڈرٹی بام تیار کرنے کے لیے. تو یہ تو سب سے بیسک مسئلہ ہے, سب سے ریئر سی پبلسٹی پچھلے ہفتے ہوئی ہے جب سے وہاں برسل سے اٹیک ہوئے. دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کتنے سیف ہیں, خصوصاً اب جب انڈیا پاکستان کے درمیان میں ایسے کشیدہ تعلقات ہیں, تو جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پاکستان نے کہا ہے کہ استعمال کرے گا, اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, تو اس کے لیے خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اتنی خطرناک جگہ ہے کم از کم انٹرنیشنل کمیونٹی کے حساب سے کہ یہ لوگ پریشان ہیں, تو گورنمنٹ پریشان ہے, امریکہ پریشان ہے کہ یہ کتنے سیف ہیں نیوکلیئر ویپنز.
تو یہ جو آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا ذکر کیا ہے, یہ وہ ہیں جو منی نیوکلیئر بم کا ذکر آیا ہے نا؟
نہیں, وہ جو نصر جو ہے صاحب کا, وہ جو پاکستان نے کہا کہ ہم بایوفیلز میں استعمال کریں گے اگر انڈیا نے.
ہاں ہاں, تو یہ جو پاکستان کی جو منی نیوکلیئر بم ہیں, جو اسمارٹ بم, تو ان کے بنانے کے لیے جو ایک فل اسپیکٹرم پالیسی پیش کی گئی ہے, کیا دنیا اور خاص کر امریکہ اس سے مطمئن ہے؟ کیا اس کا رد عمل آپ کے سامنے ہے؟
رد عمل کا تو اس پہ ڈسکشن ابھی ہوگا. رد عمل یہ ہے کہ منفی رد عمل ہے, وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کو بہت ہی انسیف سمجھا جا رہا ہے, بلکہ ابھی یہاں پہ بھی پریزیڈنشل ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے اس میں بھی ذکر آیا, اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کا حامی ہے. تو اس کے کافی افرا تفری میں یہ کافی جو ہے بحث شروع ہوگی کہ جو ہے یہ کتنے خطرناک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں, کتنا غیر ذمہ دارانہ اس کا رویہ ہے. مگر خصوصاً انڈیا پاکستان کے تعلق سے یہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا ہمیشہ ذکر آتا رہا ہے, اور یہ ساری دنیا کی فوکس اس پہ ہے. اس لیے کہ دیکھیے, جب پاکستان بولتا ہے کہ ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر استعمال کریں گے اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی, ریسپانس ٹو انڈیا کا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے, انڈیا کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کے حساب سے انڈیا نے کہا, حالانکہ انڈیا نے آفیشلی اس کو منظور نہیں کیا ہے, مگر چونکہ اس کو انڈیا کی پریس نے بہت اچھالا, اس کے حساب سے اگر خدا نخواستہ انڈیا پاکستان میں جنگ ہوئی تو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کے حساب سے انڈیا پاکستان کے اوپر فوراً جو ہے سوئفٹ ایکشن لے گا, اور پاکستان کو آدھے اس سمے کاٹ دے گا. تو پاکستان گھبرا کے اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے, ہمارا رد عمل یہ ہے کہ ہم کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کے برخلاف ایز اے کاؤنٹر میجر ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے. تو انڈیا نے کہا کہ اگر آپ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے تو یہ ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ہم فل اسکیل نیوکلیئر اٹیک کریں گے آپ سے. تو یہ گریجوئل ایسکلیشن جو کم از کم الفاظ میں جو ہو رہا ہے, ریٹورکس میں جو ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے لوگ اور پریشان ہیں ساؤتھ ایشیا کے تعلق سے. تو یہ بہت ایشو ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے, مگر یونیورسلی چونکہ ٹیررسٹ اس کے اوپر دلچسپی رہے ہیں ڈرٹی بام بنانے کے لیے, تو اس میں نیوکلیئر سیکورٹی بہت بہت اہم ہوگی ساری دنیا کے حساب
سے. یہ تھے ڈاکٹر احسان احراری, اور آپ سنیے آپ کی بات.
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے. گزشتہ ہفتے پاکستان کے شہر لاہور کے ایک تفریحی مقام میں ہونے والے دھماکے میں کافی جانے گئی, اور مختلف ممالک کی جانب سے افسوس کا اظہار بھی کیا گیا. ہمارے سامعین نے بھی اس سانحے کی مذمت کرتے ہوئے اپنے پیغامات بھیجے ہیں.
میرا نام طاہر محمد میر ہے, میں کوئٹہ سے بول رہا ہوں. سانحہ لاہور اور اہل لاہور کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کی نشار میں کروں گا. شہر کی ساری فضا نمناک ہے, سر اٹھاتا ہے دلوں میں ڈر نیا, اور پھر شام بھی تھی بجی بجی, دل بھی تھا دھواں دھواں, دل کو کئی کہانیاں یاد آ کر رہ گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سانحات کی اصل اور حقیقی وجہ ملک کی فیصلہ کرنے والی قوتوں کی تباہ کن پالیسیاں ہیں.
شوزہ بس کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. لاہور آنے کی جتنی مذمت کی جائے گا, میں کئی مسلمان لوگوں کی جانے گئی ہیں اس میں, اور وہ لوگ جو ان کے مددگار ہیں, وہ لوگ جو ان کو پناہ دینے والے ہیں, وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں, ان سبھی لوگوں کو قرار بات کی سزا دینی چاہیے.
صبح پنجاب سے موصول ہونے والا پیغام سنتے ہیں, جس میں ہمارے یہ سامنے اپنے وزیر اعظم سے کچھ خفا سے ہیں.
میں خالد عمر نیازی پائی خیل ضلع میاں والی, جو ہماری پاکستان میں نواز شریف کی حکومت ہے, دیہاتوں والوں کا کوئی خیال نہیں کرتے, شہروں میں سڑکوں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں اور چھتوں پہ سڑکیں چلا رہے ہیں. خدا را یہ غریب ملک پر رحم کیجیے گا.
چلیے, انہوں نے تو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. بے روزگاری سے پریشان صبح سندھ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک سامع عبد القیوم کے حکام سے پوچھے گئے سوال کو شامل کر لیتے ہیں.
پاکستان میں جو اس وقت بے روزگاری کا اسکیل ہے, یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اور میرا ایک سوال ہے کہ آج کی ہماری نوجوان قیادت جو اچھی اصلاح کی متلاشی ہے, اس کو ہم کیسے اصلاح دے سکتے ہیں؟
یہ تو تھے عبد القیوم جو کہ صبح سندھ سے کال کر رہے تھے. چلیے اب صبح پنجاب سندھ کے بعد صبح بلوچستان کی طرف آتے ہیں, اور سنیے کوئٹہ سے ام کے خواہش مند ہمارے یہ سامع کیا کہہ رہے ہیں.
فروز آباد کوئٹہ سے بول رہا ہوں. میرا نواز شریف اور رئیس شریف سے یہ درخواست ہے کہ پاکستان میں امن لاوے. بغیر امن سے زندگی گزرنا بہت مشکل ہے. عوام جو ہے وہ امن کی ضرورت ہے.
ان کا بھیجا گیا پیغام تو سنا ہم نے, لیکن جناب آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. یہ درخواست ہم پہلے بھی اپنے سامعین سے کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں تو ہمیں اپنے نام, جگہ اور شہر کے نام جیسی تفصیلات دینے کے ساتھ ساتھ اپنا فون نمبر بھی ریکارڈ کروایا کریں. ظاہر ہے ہم آپ کا فون نمبر تو آن ایئر نہیں کریں گے, لیکن آپ کی شناخت آپ کے نام اور جگہ کے نام سے ہی تو ہوگی اور سننے والوں کو بھی آسانی ہوگی. چلیے اب سعودی عرب کے شہر جدہ سے اعجاز احمد کی کال, اور یہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں جاری نیشنل ایکشن پلان کے تحت کی گئی کاروائیوں کے بارے میں.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے پہلے علاقہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو بھی کاروائیاں کی گئی وہ صحیح تھی, اور وہ جو عناصر پکڑے گئے ہیں ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
بی بی سی سے مخاطب ہمارے سامنے کی صبح سندھ سے بھیجی گئی یہ اگلی کال سنتے ہیں.
میرا نام حسین علی ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. میں بی بی سی کو کافی وقت سے کھول رہا ہوں, سمجھے کہ 30-40 سال سے سن رہا ہوں. یہ ابھی آپ نے شارٹ ویو ٹرانسمیشن کیوں بند کر دیا گیا, اس کا ذرا بتائیے ہمیں کہ انٹرنیٹ پہ کبھی نیٹ خراب ہوتا ہے تو نہیں آتا, اس لیے شارٹ ویو پہ آتا رہتا تھا, تو اب کچھ روز سے شارٹ ویو ٹرانسمیشن آپ نے روک دی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مہربانی کر کے بتائیے.
علی صاحب, بی بی سی کی طرف سے کسی بھی ٹرانسمیشن کو روکا یا بند نہیں کیا گیا, چاہے وہ شارٹ ویو پر ہو یا پھر ایف ایم پر جاری بی بی سی اردو کے شارٹ بلٹنز ہو. تو ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ریڈیو سگنلز کا مسئلہ ہو. امید کرتے ہیں کہ آپ جلد ہی اس مسئلے کا حل نکال لیں گے. اب جاتے جاتے حکام کے لیے اپنے علاقے میں کئی سالوں سے بجلی نہ ہونے پر صبح سندھ سے بھیجی گئی یہ درخواست سنتے ہیں.
بول رہے ہیں ڈسٹرکٹ زخم آباد سے. یہ ہمارے گاؤں کا نام ہے ہادی جوسال کندرانی بلوچ. مل ایریا ہے, یہاں پہ مل ایریا کے اندر ہمارے پاس ابھی 50 سال ہو گئے بجلی نہیں ہے. بہت سارے نمائندے چنے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک ہمارے پاس پوچھنے بھی نہیں آتے کہ یہاں بجلی ہے یا نہیں ہے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور آئیے اب رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں مغربی بنگال کی دارالحکومت کلکتے میں ایک زیر تعمیر پل کے گر جانے سے کم سے کم 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں, لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پل کے نیچے بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. امدادی کام کے لیے فوج کو بھی طلب کر دیا گیا ہے. تفصیل سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ میں.
چاروں طرف کوہرام مچا ہوا ہے, یہ انتہائی تنگ راستوں والا علاقہ ہے, اس لیے امداد کے کام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. جائے وقوع پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں. جن لوگوں نے پل گرتے ہوئے دیکھا ان کا خیال ہے کہ اس کے نیچے بڑی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں.
جب ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہا ہے تو ہم نے اس کو کسی طرح آدمیوں کو اکٹھا کر کے اس کو نکالنے کی چیشٹا کی گئی ہے. ابھی ہم نے کچھ ملٹری فورس کے جوان کا سہارا لیا, کچھ کرین کا لیا, لے کے ہم نے اس آدمی کو ریسکیو کیا. ریسکیو کرنے کے بعد ابھی ہم اسے ہاسپٹل بھیج رہے ہیں.
ایک تو تقدیر میرا بڑھیا بچ گیا, اس سمے ہم جوس پی جاتا نیچے میں, جوس پینے کا اچھا تھا. ہم دیکھا نیچے تو جوس پیے گا, ہٹا دیکھتا برج سینکڑوں آدمی دب کے مر گیا. ابھی برج چالو نہیں ہوا, یہ پوزیشن ہے, بعد میں کیا ہوتا. بہت بہت لوگ تھے, اور مطلب رکشا ٹیکسی سب بہت کچھ تھا, سب گیا.
بابو کو بولے ہم کو لگتا ہے ٹرام کا ٹرام گیا, بابو دیکھو مکان ہی لینے گیا, دیکھے تو برج گر گیا ایک دم. ہم کو کانپنے لگ گئے, ہم کو کانپنے لگے, سب کو آواز کیا ہے برج گر گیا.
12:25 میں ہی بہت زور آواز ہوا, جیسا کوئی بم پھٹا ہو یا کچھ ہو, گھڑ 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 کر کے اور دھواں اٹھنے لگ گیا. میں وہ کیا بات ہوا بھائی, سڑک کے طرف دیکھا تو بولے برج گر رہا ہے.
امداد کے کام میں نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس اور فوج کے اہلکار بھی مصروف ہیں, لیکن بھاری مشینوں کو علاقے تک پہنچانا مشکل ہے, جس کی وجہ سے اب تک کانکریٹ کے بڑے سلیب نہیں ہٹائے جا سکے ہیں. NDRF के सरबराह OPC।
मुझे बताया गया है कि 100 मीटर्स का पुल गिर गया है, तो 100 मीटर्स के पुल गिर जाने से संभवतः वहां पे जरूर कुछ लोग वहां पे फंसे हुए होंगे, और अगर फंसे हुए होंगे तो उनको निकालने की प्राथमिकता हमारी होगी, और अगर डेड बॉडी होगी तो डेड बॉडी को भी एक्सट्रिकेट करने की हमारी प्राथमिकता होगी। हम सबसे पहले चाहेंगे कि जो जिंदा बचे हुए हैं उनको निकालें।
ये पुल कई साल से जेरे तामीर है और इसकी लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है, और इस मसले को हल करने के लिए ही ये पुल तामीर किया जा रहा है। शहर के तमाम अस्पताल तैयारी की हालत में है, और वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि इस वाकई के लिए कसूरवार अफराद को बख्शा जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत का कहना है कि रियासत को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। नायब वजीर दाखिला किरण रिजिजू,
खास करके NDRF की टीम तो पहुंच गई है, लेकिन और भी चाहिए वो भी भेजेंगे। ये ट्रेजेडी जो है अचानक जो हुआ है, और बहुत क्राउडेड जगह है, वहाँ काफी लोगों का हताहत हुआ है, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए एक दुख की बात है कि शहरों के बीच में इस तरह का घटना हुआ है। तो अभी उसका तुरंत हम लोग रिपोर्ट भी ले रहे हैं, और कोई भी सहायता हमारे ओर से जरूरत पड़ेगा वो तुरंत मिलेगा।
ये एक बड़ा सानहा है, और मलबा हटने के बाद ही जानी नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। सुहेल हली, BBC दिल्ली।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक तरफ मुसल्ला तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानब सैकड़ों नौजवान हर साल भारतीय फौज में भर्ती हो रहे हैं। भारतीय फौज कश्मीर में सद्भावना ऑपरेशन के तहत तालीम, सेहत और तरबियत के कई प्रोग्राम चला रही है। इस ऑपरेशन को समाजी हल्के जंगी हरबा समझते हैं। श्रीनगर से सुनिए रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
सेना में जा रहे हो, ईमानदारी से भर्ती हो, सेवा करो।
रोजगार की तलाश में थक हार चुके ये कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ रहे हैं। हर साल सैकड़ों कश्मीरी नौजवान सख्त तरीन तरबियत के बाद भारतीय फौज का बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं। पासिंग आउट परेड पर इनके वालिदैन भी इनका हौसला बढ़ाते हैं। भारतीय फौज न सिर्फ कश्मीरियों को भर्ती करने में संजीदा है, बल्कि सामाजिक भलाई के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत सहत्यामा, तालीम और पेशवराना तरबियत के कैंप भी मुनक्द होते हैं।
हमारे फौज का बस यही मकसद होता है कि जो बच्चे हैं उनको जितना मदद कर सके करें। यहाँ पर कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू हमने कई स्कूल चला रहे हैं, आर्मी गुडविल स्कूल, इसके अलावा जो कई स्कूल जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो भी हमारे से हो सकता है हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनको हम पहुँचाएँ।
क्योंकि रोज़गार की थोड़ी सी कमी है, पैसे नहीं है, और घरवाले भी बहुत परेशान है क्योंकि हम बेकार हैं।
अब नहीं रहते, अब तो बहुत आते हैं क्योंकि अब लोग ज़्यादातर फौज में आते हैं। पहले डरते थे कि वो मुझे दहशतगर्द का डर था, लेकिन अब दहशतगर्दी भी खत्म हो गया, अब तो फौज में आने चाहते हैं।
लेकिन कश्मीर के समाजी और सियासी हलके फौज की इन सरगर्मियों को जंगी हरबे के तौर देखते हैं।
हम इसकी मतलब बिल्कुल मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे, और हम लोगों को समझाते हैं अपनी तरफ से, पूरी तरफ से, कि आप इस ऑपरेशन सद्भावना के हिस्सा ना बनिए, ये दुश्मन की एक वॉर टैक्टिक्स है।
भारत नवाज सियासतदान तो यहाँ तक कहते हैं कि फौज फलाही कामों में खामखा टांग अड़ा रही है।
फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। अगर आप मानते हैं कि पठानकोट में जो मिलिट्री थे वो पाकिस्तान से आए, तो अगर ये सद्भावना के बदले में सरहदों की हिफाजत करती हुई हिंदुस्तान पे इनका एहसान होता है।
फौज की समाजी अमूर में मशगूलियत पर अवामी और सियासी हलके भले ही नाराज हों, लेकिन बेरोजगारी हर साल सैकड़ों कश्मीरियों को फौज में भर्ती होने पर मजबूर कर रही है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज, श्रीनगर।
और अब कुछ जिक्र किताबों का। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले बरतानवी मुसन्निफ बेन ओक्री को उनकी किताब द फैमिश्ड रोड के लिए 1991 में मशहूर अदबी इनाम द बुकर प्राइज से नवाजा गया था। अब इस किताब का उर्दू में तर्जमा हुआ है। भूखी सड़क के नाम से इसको शाया किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ये तर्जमा किया है BBC के उर्दू के साबित सहाफी राशिद अशरफ ने। राशिद अशरफ इससे पहले जदीद सहाफती उर्दू अंग्रेजी लुगत तरतीब दे चुके हैं, और मजामीन के अलावा कई कहानियों का तर्जुमा भी कर चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने तर्जुमे के लिए आखिर बेन ओक्री की इस किताब का इंतखाब किया क्यों?
असल में बेन ओक्री का ये नॉवेल बेहद पुर असर नॉवेल है,
اور اس کا بہت ہی دلکش پیرائے میں یہ تحریر ہوا ہے. اس میں ایک بچے کے وہم گمان اور تصورات کو آپس میں باہم سمو دیا گیا ہے. یعنی ٹیکنیک اصل میں وہی ہے میجک ریئلزم والی, جس میں حقیقت جو ہے وہ جادو میں شامل ہو جاتی ہے اور جادو جو ہے وہ حقیقت بن جاتا ہے. یہ جو میجک ریئلزم کی جو ٹیکنیک ہے جو جنوبی امریکہ کے ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں نے جس کو فروغ دیا تھا اسی ٹیکنیک کے تحت یہ لکھا گیا ہے. وہی جو سلمان رشدی جس سے کام لیتے ہیں اسی سے اس نے بھی کام لیا ہے. اور اتنی قدر خوبصورت اس کا بہرائے اظہار ہے اور اتنی شیریت ہے اس میں, جس کی وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا تھا.
تو یہ بتائیے کہ اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ نائجیریا کے گاؤں میں اس کی کہانی طے پاتی ہے؟
گاؤں میں تو نہیں, نائجیریا کے کسی شہر میں, یعنی اس کا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے بالکل بھی. کسی شہر میں انتہائی مفلسوں کی جو بستی ہے اس میں پلنے بڑھنے والا ایک بچہ ہے, جس کی کوئی 4-5 سال کی عمر سے لے کے 11-12 سال کی عمر تک وہ جو کچھ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد اس کو وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہانی کوئی خاص مربوط کہانی نہیں ہے, اس کے جتنے بھی مناظر ہیں اپنے ارد گرد کے, اپنے معاشرے کے, وہ ان کا اظہار ہے. اور اس میں اصل میں دکھایا یہ گیا ہے کہ انتہائی مفلس لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کی کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں, وہ کیسے اپنی آرزوئیں پوری کرنے کی تمنا رکھتے ہیں, وہ اور کس طرح سے مفلسی میں پسے رہ جاتے ہیں ہر وقت, اس کے باوجود زندگی ان کی گزرتی رہتی ہے. بنیادی طور پر یہ ہے. لیکن اس نے نائجیریا کی تاریخ, سیاست نائجیریا میں جو اس زمانے میں انگریزوں کا راج تھا اس کا ذکر, نائجیریا میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, جو ترقی ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے جو لوگوں پر جو اثر پڑ رہا تھا, وہ ان تمام باتوں کا اظہار کیا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ یہ ناول کا آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ لفظ بہ لفظ ترجمہ تو نہیں ہوتا, تو یہ تخلیقی کام بھی ہوتا ہے. تو یہ اس میں کوئی آپ کو کوئی خاص جملہ یا پیراگراف کچھ یاد ہے جس میں آپ کو مشکل پڑی ہو, سوچنا پڑا ہو بہت زیادہ؟
نہیں, ویسے جگہ جگہ ایسا ہوا ہے. یعنی چونکہ وہی میں نے بتایا ہے میجک ریئلزم والا معاملہ ہے, اس میں کبھی اس کا جادو کا اثر ہے, کبھی ذہن کے اوپر کبھی کسی اور چیز کا اثر ہے, تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر غور کرنا پڑا کہ کہنا ہی کیا چاہتا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں, چونکہ ناول ہے اور ناول کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے عام طور پر سمجھ میں آتا رہے, اس لیے بہت زیادہ ایسی مشکل کی کوئی جگہ پیش نہیں آئی. ایک آدھ جگہ جہاں بن اوکری نے موسیقی کی اصطلاحات استعمال کی تھی, وہاں مجھے پھر رک کے اور اس کے بعد اپنے چند دوستوں سے ان موسیقی کی اصطلاحات کے بارے میں پوچھنا پڑا ہے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے. تو وہاں ہاں مشکل پیش آئی تھی ایک دو جگہ.
اچھا, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ تو ہو گئی کتاب, یہ شائع ہو گئی ہے, اب آپ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں؟ آگے بھی کوئی ناول پہ کام کریں گے؟
ہاں, ارادہ تو ہے کسی ناول کو دیکھنے کا, لیکن ابھی فی الحال میں صرف پڑھ رہا ہوں ادھر ادھر. بہت سارے ناول جو ہے وہ پڑھنا لے, لیکن ابھی تو کسی پہ نگاہ ٹھہری نہیں. میری خواہش یہی ہے کہ افریقی ادیب جو ہے ان کو لیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں اردو ادب میں افریقی ادب کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے, بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو میری خواہش یہ ہوگی کوئی اور افریقی ادیب مجھے مل جائے اور اس کی کوئی کہانی یا کوئی ناول اگر مل جائے تو اچھا ہے.
یہ تھے بی بی سی اردو کے ہمارے سابق ساتھی راشد اشرف. اور اب ممبئی میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والے T20 کرکٹ سیمی فائنل میچ کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں سہیل حلیم کے پاس. جی سہیل, سہیل جی جی سہیل, کیا تازہ صورتحال بتائیے.
امر, بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اس وقت زبردست مقابلہ ہو رہا ہے. انڈیا نے اپنی پہلی اننگز کھیلتے ہوئے 30 اووروں میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 192 رن بنائے تھے, جس میں سب سے بہترین
بھارت نے 192 رنز بنائے ہیں. ویسٹ انڈیز کو 193 کا ہدف دیا ہے, لیکن ویسٹ انڈیز نے اپنے پہلے 6 اوورز میں صرف 44 رنز بنائے, 2 ان کے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. سہیل آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ بہت ہی سنسنی خیز قسم کا میچ ہو رہا ہے ممبئی میں ویسٹ انڈیز اور بھارت کے درمیان. اس کی تفصیل, اس کے تازہ اپڈیٹس آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ سروین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن یاد رکھیے ہماری ویب سائٹ موجود ہے. آج سروین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی ایمن خواجہ, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسلام آباد میں نعمان الحق, لندن میں جونیتھن گریئر. امبر خیری کو آپ اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے نخبت ملک سے. پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے وفاق حکومت سے تحریری وضاحت طلب کی ہے کہ عدالت سے پوچھے بنا ملزم کو بیرون ملک کیوں جانے دیا گیا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مبینہ اہلکار کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد اس کے نیٹورک سے متعلق ایران سے تفصیلات مانگی ہیں. پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے قومی کمیشن کے مطابق اس سال فروری کے مہینے میں ملک میں 66 افراد کی جبری گمشدگی رپورٹ ہوئی ہے. ترکی کے شہر انقرا میں بس ٹرمینل کے قریب ایک زوردار دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. دھماکہ بس ٹرمینل پر ہوا جس میں پولیس فورس کی منی وین کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.